मन की नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान और चीन के वज़राए खारजा ने एक आला सतही वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चीनी वजीर खारजा वांग यू की तरफ से बुलाई गई बेल्ट एंड रोड वीडियो कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। मशरकी लद्दाख की गलवान वादी में भारत और चीन के फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के 3 रोज बाद, जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हुए थे, चीन ने 10 ज़ेर हिरासत भारतीय फौजियों को भारत के हवाले कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इनमें 2 मेजर भी शामिल हैं। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती और फौजी सतहों पर मुज़ाकरात हुए और सीनियर फौजी अहलकारों के दरमियान 3 अतवार की बातचीत हुई। बाखबर ज़राए का कहना है कि दोनों मुल्कों में ज़बरदस्त कशीदगी के दरमियान फौजियों के तहफ्फुज़ की खातिर मुज़ाकरात को खुफिया रखा गया। इससे कबल भारतीय फौज और वजारत खारजा की जानिब से कहा गया था कि चीन के साथ होने वाली झड़प में भारत का कोई फौजी लापता नहीं है। इसी दरमियान भारत में दाएं बाजू के नजरियात की हामिल तंजीमों और तबकात की जानिब से हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि वो 20 फौजियों की हलाकत के बाद चीन के साथ इक्तिसादी रिश्ता मुनक़ता कर ले। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। नई दिल्ली में चीनी सिफारतखाने के बाहर भी एहतजाज किया गया और चीनी परचम और चीन के सदर शी जिनपिंग का पुतला नजर आतिश किया गया। अवाम से अपील की जा रही है कि वो चीनी मसनूआत का इस्तेमाल बंद कर दें। ताहम इक्तिसादी माहरीन का ख्याल है कि चूंकि चीन भारत का सबसे बड़ा तजारती शराकत दार है और भारत की मईशत का बहुत कुछ इनसार चीनी सरमायाकारी पर है, इसलिए भारत के लिए चीन से तजारती रिश्ता मुनक़ता करना नामुमकिन है। उधर भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताज़ा झड़पों में मजीद 8 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को मार दिया गया है। एक आला पुलिस अहदेदार विजय कुमार ने बताया कि ये झड़पें शोरिश ज़दा जम्मू और कश्मीर के जनूबी अजला शोपियान और पुलवामा में जुमेरात की सपहर को शुरू होकर जुम्मे की दोपहर के करीब ख़त्म हो गईं। ताज़ा झड़पों में हुई इन अमवात के साथ ही भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में इस साल अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे जाने वाले मुश्तबा अस्करियत पसंदों की तादाद बढ़कर 135 हो गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर 29 और सरहदों पर 10 फौजी और दूसरे सिक्योरिटी अहलकार और भारतीय फौज के लिए काम करने वाले 2 मकामी मजदूर भी मुठभेड़ों में मारे गए हैं, जबकि 17 आम शहरी भी तशद्दुद के वाकयात में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अमरीका ने कहा है कि वो तालिबान के इस दावे की तहकीकात कर रहा है कि शिद्दत पसंद तंजीम दाइश अमरीका के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान मुफाहमत जालमे खलीलजाद को कत्ल करने का मंसूबा बना रही है। तालिबान ने इतवार को एक वीडियो जारी की जिसमें उनकी हिरासत में मौजूद 2 अफराद को ये दावा करते देखा जा सकता है कि उन्हें दाइश ने जालमे खलीलजाद पर खुदकुश हमला करने के लिए भर्ती किया था। अमरीकी वजारत खारजा के एक तर्जमान ने वीडियो पर अपने रद्द अमल में कहा है कि अमरीकी हुकूमत अपने अहलकारों के खिलाफ किसी भी मुमकिन खतरे को संजीदगी से लेती है। तर्जमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि अमरीकी हुकाम तालिबान की जानिब से जारी करदा 7 मिनट की इस मुबैना एतराफी वीडियो की तहकीकत कर रहे हैं। तालिबान की जानिब से ये वीडियो ऐसे मौके पर जारी की गई है जब जलमे खलीलजाद तालिबान के सियासी जिम्मेदारान के साथ अफगान अमन अमल के सिलसिले में मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। वीडियो में दिखाए जाने वाले दोनों अफराद को पश्तो में ये कहते सुना जा सकता है कि जलमे खलीलजाद को कत्ल करने के मंसूबे में अफगान खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्ट्रेट ऑफ सिक्योरिटी NDS के साबिक और हाजिर सर्विस अफसरान की मदद हासिल थी। दोनों अफराद ने इल्जाम लगाया है कि NDS के साबिक सरबराह रहमतुल्ला नबील उनके अहम राबतकार थे। ताहम रहमतुल्ला नबील ने वीडियो जाली करार देते हुए कहा है कि वो जल्द इससे मुतालिक मुसद्दिका मालूमात फराहम करेंगे ताकि अफगान हुकाम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। अमरीका के एक आला जर्नल ने कहा है कि अमरीका ने रवा साल फरवरी में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान के साथ तय पाने वाले माहदे के तहत अफगानिस्तान में तैनात अपनी फोर्सेस की तादाद को कम करके 8,600 कर दिया है। अब उनके बकौल तालिबान को भी माहदे की शराइत पर अमल करना चाहिए। खबरें खत्म हुईं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
वॉशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहारंग के साथ मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे, चीन की तरफ से ताकत का इस्तेमाल, तजियाकारों के नज़दीक मुतनाज़े कश्मीर, तीन फरीकी मैदान जंग बन गया। बात करेंगे डायरेक्टर सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी कामरान बुखारी से। चीन के साथ कश्मीर में मुजल्ला झड़प, भारत की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, नफीसा उद भाई तजियाकारों से बातचीत करेंगी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव, वफाक और सिंध के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली के इम्कानात, इख्तलाफात भी मौजूद, सूबाई वजीर सईद गनी हमारे साथ मौजूद होंगे। अमरीका में 10 रियासतों में कोरोना के केसेस में इजाफा, रियासत फ्लोरिडा के नए गढ़ बनने के खदशात। रियासत फ्लोरिडा से ही डॉक्टर उमर फारूक इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे। लंदन में कत्ल, पाकिस्तान में फैसले, बैनुल अक्वामी कवानीन की नज़र में बैरिस्टर अमजद मलिक से उनकी राय लेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन। भारत चीन तनाज़े, हम पहले भी कह चुके हैं कि बड़े अरसे से जो कशीदगी, सरहदी कशीदगी चल रही थी, वो बाकायदा झड़पों में तब्दील हुई। अगरचे जुमे के रोज़ दोनों पार्टियाँ, दोनों फरीक एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इंटरनेशनल एनालिस्ट और जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट इस डिवेलपमेंट को कैसे देख रहे हैं। कामरान बुखारी साहब, जिनका ताल्लुक जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी के, और उनसे हम बात करते हैं। उनका एक रिसेंट आर्टिकल इसी इशू के ऊपर आया है। उन्होंने डिफरेंट लेंस से इसको इस अंदाज में देखा है कि वो ये समझते हैं कि अब कश्मीर का जो तनाज़ा है, ये बाकायदा तीन प्लेयर बैटल स्पेस, यानी तीन बड़ी फरीकों के दरमियान मैदान जंग बनता हुआ नज़र आता है, और भारत को अब सिर्फ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत के पाकिस्तान के साथ है उसको डिफेंड नहीं करना, बल्कि LAC यानी चाइना के साथ जो उसके हैं इसको अरेंजमेंट्स, उसको भी वो देखना पड़ेगा। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसे समझते हैं कि ये गेम चेंजर है और अब ये थ्री प्लेयर बैटल स्पेस बन चुकी है?
देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हमारे सुनने वालों को ये जरूर मालूम होगा कि तकरीबन तीन मुख्तलिफ हिस्से जो कश्मीर के हैं, अगर नक्शे को देखा जाए तो तीन मुख्तलिफ हिस्से कश्मीर के चीन के पास कई दिहाइयों से हैं। एक तो जो वो जो फॉर्मर ब्रिटिश राज के दौर पे जो लाइन खींची गई थी कश्मीर की, तो उसमें से बहुत सारा हिस्सा 1947 में जब बरतानिया जो है वो उनका इनखला हो रहा था और पाकिस्तान और भारत जो है मार्ज वजूद में आ रहे थे, तो उस वक्त कुछ उन्होंने ले लिया, तो वो नॉर्थ में है, वो खुंजराब से पाकिस्तान से नॉर्थ में है वो वाला हिस्सा। और फिर उन्होंने 1962 की जंग है उसमें बहुत सारा हिस्सा जो है अक्साई चिन कहते हैं, डेम चौक कहते हैं, ये दो अलग अलग हिस्से हैं एक ही लाइन के ऊपर जो ईस्टर्न कश्मीर का इलाका है लद्दाख के अंदर, वो उन्होंने हासिल कर लिया। फिर उससे अगले साल 1963 में पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ था चीन के साथ, जिसमें पाकिस्तान ने एक शख्सगाम वैली नाम का एक इलाका वो भी चीन के हवाले किया था, एक बड़े जो जिसे कहते हैं वो क्या नाम है, फ्रेंडशिप अग्रीमेंट के तहत। तो वो भी कोई 14,000 स्क्वायर माइल का इलाका है जो कि उनके पास है। तो चीन बड़े अरसे से कश्मीर में प्लेयर है, लेकिन कभी चीन ने इसमें जो है वो, अगर 1962 की जंग को हटा दें तो कभी जो है वो कश्मीर के मामले में जो है वो दखल अंदाजी नहीं की थी। वो खुश था कि जहां वो है उसके और बहुत सारे तनाजे थे, क्योंकि बहुत लंबा बॉर्डर है इंडिया के साथ चीन का, तो वो जगह जगह जो है वो तनाजे हैं, और वो तनाजे जो है म्यांमार और बांग्लादेश के इलाके में भी जाके हैं। तो चीन को कोई कश्मीर में कोई उसकी को खास दखल अंदाजी नहीं थी, लेकिन अब बड़े अरसे से कुछ 5-10 साल कह लें कम अज कम, उससे जो है चीन जो है वो अपना जो इंटरेस्ट है वो इस खित्ते में, यानी कश्मीर का जो रीजन है इसमें बढ़ रहा है। CPAC जो है वो इसका हिस्सा है, बढ़ती हुई जो चीन की जो वो
वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी है,
जी जो जो ओबोर है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो उसके हिसाब से जो CPAC का जो कॉरिडोर है उस वजह से भी कश्मीर में बढ़ा। और फिर कुछ अरसे से जो है चीन जो है वो दबाव डाल रहा है, यानी اپنا جو بلڈ اپ ہے ان علاقوں میں جو انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں کشمیر کے اندر, اس کے اندر بلڈ اپ کر رہا تھا. بھارت بھی بلڈ اپ کر رہا تھا, بھارت جو ہے کا جو بلڈ اپ ہے وہ کم ہے, لیکن چین کا جو بلڈ اپ ہے وہ زیادہ مضبوط بتایا جاتا ہے. تو اب یہ ہوا, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے, یہ اس لیے ہوا ہے اور یہ چیز اس وقت اب کھل کر جو ہے بھارتی میڈیا میں آ چکی ہے اور ان کے جو اینلسٹ ہیں وہ اس کا انکشاف کر رہے ہیں. برکھا دت نے اس کے اوپر آج صبح ایک پروگرام بھی کیا ہے کہ چین نے ہائٹس پکڑنی ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ یہ لڑائی ہوئی ہے. ایک جو سابق جرنیل ہیں بھارتی جرنیل ایچ ایس پناگ, انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ جو ہے ملٹری اسیسمنٹ کر کے بتایا ہے کہ یہ جو لڑائی کا واقعہ ہوا ہے گلوان ویلی میں, یہ اس لیے ہوا ہے, ممکن ہوا ہے کیونکہ جو ہائٹس ہیں ان پہ چینی قابض ہیں آلریڈی, اور چین جو ہے چینی فوجی جو ہیں بہت سارا حصہ مزید حاصل کر چکے ہیں. تو یعنی یہ کارگل والا معاملہ ہو رہا ہے, اس سے میں اس کی مماثلت کھینچتا ہوں.
اس ریفرنس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ٹرائی پارٹی بھی ہو گیا, یہ تین پلیئرز اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں, ڈفرنس کیا ہے؟ کیونکہ کشمیر ظاہر ہے آپ نے بھی کہا کہ چائنا کے لیے بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایک طویل یا اس کی زیادہ اتنی توجہ نہیں رہی, لیکن اب جب کہ چائنا ایکٹیو پارٹ ہے, ملٹریلی اس نے انگیج کیا ہے, اب اس کی اہمیت تینوں پارٹیوں کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ واقعتاً کیا یہ فلیش پوائنٹ بن رہا ہے جسے پاکستان کہتا رہا ہے؟
دیکھیں اس وقت ہوا یہ ہے کہ ایک تو سی پیک کے اندر انویسٹمنٹ بہت بڑی کر لی ہے چین نے, پھر جو ہے چین جو ہے اس علاقے میں, اس سے جو شمال میں چلے جائیں جہاں پر چینی فوجی اس وقت تعینات ہیں, اور سی پیک جہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی کاشگر سے, اس سے وہ اسی ارد علاقے کے اندر جو ہے شنجیانگ پروونس بھی ہے جہاں ویگرز کا مسئلہ ہے جس کے ساتھ چین ڈیل کر رہا ہے, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے چین کے لیے بین الاقوامی طور کے اوپر, خاص طور پہ امریکہ بہت دباؤ ڈال رہا ہے چین کے اوپر. دوسری بات تبت جو ہے, جو کہ انڈیا نے ہمیشہ کئی دہائیوں سے چین کے خلاف لیوریج, یعنی دلائی لاما جو ہے وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تبت کا علاقہ بھی لگتا ہے, تو چین کے لیے اب ضروری ہو چکا ہے, اور خاص طور پہ چونکہ امریکہ ڈسٹریکٹڈ ہے اور ٹرمپ دور کے اندر امریکہ کا رجحان یہ ہے انورڈ ہے ایز اپوز ٹو جو ہے انٹرنیشنلسٹ آؤٹ لک, جو ایک وہ جسے کہتے ہیں اسرٹیو فارن پالیسی نہیں ہے, تو یہ ایک موقع بھی ملا ہوا ہے چین کو کہ وہ اپنے اپنے مسلس کو فلیکس کرے. اور پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بھارت اپنے آپ کو مضبوط کر لے ان علاقوں میں, تو چین کو اسٹرائک کرنا تھا. اب ہو یہ رہا ہے کہ بھارتی پوائنٹ بال بھارت کے کورٹ میں ہے, کیونکہ بھارت کو اب کوئی طریقہ کار نکالنا ہوگا ایسا کہ جس میں وہ چین سے بھی جو ہے ڈیل کر سکے اور بیک وقت پاکستان سے بھی نظر نہ ہٹائے, کیونکہ اب دیکھیں اگر آپ پاکستان ہیں, پاکستانی اسٹریٹجک امپیریٹو ڈیسیشن میکرز ہیں, پلانرز ہیں, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور چین کی لگی ہوئی ہے, تو اس وقت آپ کے لیے ایک ہائی رسک مینوور کرنے کا موقع آ گیا ہے کہ آپ مزید اسرٹیو ہو سکے کشمیر کے اوپر. دیکھیں ابھی حال ہی میں کئی سالوں میں پاکستان کا کشمیر کے اوپر جو پوزیشن ہے بہت ویک ہو گئی تھی, پاکستان کو یہ اب ایک موقع ملا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے اپنی پوزیشن کو بہتر کیا جائے, تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان زیادہ رسک لے گا ایل او سی کے اوپر, تو بھارت کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ریسورسز دونوں طرف لگانے ہوں گے, کیونکہ ابھی بھی بڑا فرق ہے, وہ والا ایشو نہیں ہے, وہ والا تنازع نہیں ہے ایل او سی کے اوپر جو ایل او سی پہ ہے, لیکن یہ اب ٹو پلیئر گیم نہیں ہے, یہ اب تھری پلیئر گیم ہے.
صحیح. سو اب اس ریفرنس میرا اگین وہی سوال تھا کہ اب یہ تھری پلیئر گیم ہے اور تینوں ظاہر نیوکلیئر پاورز بھی ہیں, سو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں بھلے اب وہ یونائیٹڈ نیشن ہوں, بڑے انٹرنیشنل فورم ہوں, یا کامن پارٹنرز ہوں, بڑی پاورز ہوں, ان کو انگیج کرنا پڑے گا, کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے نقطۂ نظر سے, پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے چین کا انوالو ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟
دیکھیے اس وقت پاکستان کو ری اسیس کرنا کر رہا ہے, پاکستان کے جو اگر بلکہ جو ہے یہ اتفاق کہہ لیں, لیکن میں وہ اتفاقات میں یقین نہیں رکھتا, تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو ابھی حال ہی میں ایک بڑی انیوژول قسم کی ٹاپ براس کی پاکستان میں اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے, جس میں جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آرمی, چیئرمین جوائنٹ چیف اور آرمی چیف, ایئر چیف, نیول چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں یہ میٹنگ ہوئی ہے, جس کو باقاعدہ جو ہے میڈیا تک پہنچایا گیا ہے کہ پاکستان کی ٹاپ براس نے میٹنگ رکھی ہے ریجنل حالات کے اوپر, بالخصوص ایل او سی کے معاملے کے اوپر, اور وہ تب ہوئی ہے جب یہ بھارت کا اور چین کا تنازع چل رہا تھا. سو ہم اس سے یہی لے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اسٹریٹجک پلانرز جی ایچ کیو میں اور آئی ایس آئی میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو معائنہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے کیا اوپننگ ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, और भारतीय जो प्लानर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि जरूर पाकिस्तान जो है और चीन टैग टीम कर रहा है, आया कर रहा है या नहीं कर रहा ये तो एक अलहदा बात है, इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन जब प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजिक जो थिंकिंग होती है, उसमें ये असम्पशन करना भारत के लिए बड़ा नागुजीर है, क्योंकि वो अगर नहीं करेगा तो वो उसको नुकसान का जो है ना अंदेशा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंटरेस्टिंग गेम बन रही है और हर ये तीनों पार्टीज एटलीस्ट भारत और पाकिस्तान रीएवैल्यूएट कर रहे हैं। भारत रीएवैल्यूएट कर रहा है अपनी ओवरऑल पोजीशन को, टू फ्रंट्स को, पाकिस्तान जाहिर है एलओसी को कर रहा है, और फिर ये देखना है कि चीन और पाकिस्तान किस तरीके से इस पर टैग टीम करेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता, कोई भी कल को जो है मतलब किसी किस्म का जो है ना वो हल्ला नहीं बोलना चाहता।
आखिरी सवाल, अगरचे वैसे बराह रास्त इसका ताल्लुक नहीं जिस पे जिस मौजू पे हम बात करें, लेकिन जुमेरात की डेवलपमेंट है, भारत जो है वो गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है और बड़े हैवी मैंडेट के साथ यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का। अगर हम इसी कश्मीर तनाज़े की बात करें तो उसमें क्या कमी बेशी होती है?
गैर मुस्तकिल का जो है वो छोटा सा मैंडेट होता है, वो आता जाता रहता है, वो आप परमानेंट तो होते नहीं है, फिर जब आपकी मुद्दत खत्म हो जाती है आप हो जाते हैं। लेकिन गैर मुस्तकिल का ये जो इशू है उसमें ये है कि आप जो हैं, आपका एक वोट होता है, 10 होते हैं ना गैर मुस्तकिल, तो आपका एक वोट होता है, फिर आपको लॉबिंग का एक मिल जाता है, अपना मौका मिल जाता है, आप छोटे ममालिक को जो दीगर बाकी 9 ममालिक हैं उनके साथ मिलके आप जो है वो आगे पीछे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई आपको आप किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन आप लीड किसकी फॉलो कर रहे हैं? वो मुस्तकिल मेंबरान के फॉलो कर रहे हैं। मुस्तकिल मेंबरान में कौन है? चीन है, फ्रांस है, रूस है, बरतानिया और अमेरिका है। तो जो भी भारत करेगा वो इस दायरे के अंदर रहते हुए करेगा।
सही, बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, डायरेक्टर ग्लोबल पॉलिसी सेंटर, आपने में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया जी।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। पेश खिदमत है चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाजे पर खुसूसी रिपोर्ट। इस वक्त लद्दाख सरहद पर भारत चीन तनाजे में जो भारतीय सोल्जर्स हलाक हुए हैं, इस पर भारत में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुम्मे की शब जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई वो इसी सिलसिले की कड़ी थी। मजीद इतलात के मुताबिक अगले हफ्ते भारत, रूस और चीन के खारजा सेक्रेटरी मिलेंगे ताकि भारत चीन सरहदी तनाजे को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। इस सिलसिले में सुनिए चीन पर स्कॉलर प्रोफेसर मनोराजन मोहंती को जो नई दिल्ली भारत में हैं, जबकि चीन से हमें ज्वाइन किया है जिलिन यूनिवर्सिटी में बैनुल अक्वामी कानून के पीएचडी के तालिब इल्म फयाज मस्तोई ने। आप दोनों हजरात को मालूम है कि इस हफ्ते यानी पीर को जो भारत और चीन के दरमियान सरहदी लड़ाई हुई, इसमें अभी हम जो सुन रहे हैं खबरें वो ये कि भारत के अंदर काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि उनके सोल्जर्स का जानी नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ये कहा है कि कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तो मोहंती साहब, आप बताइए कि इसके हवाले से भारत के अंदर क्या सोच पाई जा रही है?
अब तो भारत के अंदर बहुत नेशनलिस्ट पैट्रियटिक फीलिंग हर जगह है, क्योंकि ये जो 20 सोल्जर्स का शहादत हुआ है, प्रोसेशन में उनका डेड बॉडी जा रहे हैं और उनको पॉलिटिशियंस रिसीव कर रहे हैं, तो सारा देश में बहुत इमोशनल सिचुएशन पैदा हुआ है और बहुत चर्चा हो रहा है, इंडिया के मीडिया में बहुत है। 6 जून को जो कोर कमांडर के एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इसीलिए ये मुकाबला हुआ है।
फयाज मस्तोई, आप जिलिन यूनिवर्सिटी चीन में बैनुल अक्वामी कानून में पीएचडी कर रहे हैं। बुध को भी चीन और भारत के कमांडर्स के दरमियान मीटिंग हुई। चीन के अंदर इस वक्त क्या जज्बात हैं लद्दाख के हवाले से?
जी बिल्कुल, ये लद्दाख का जो कन्फ्लिक्ट है ये नया खुला है 5 मई से तकरीबन चाइना और भारत के दरमियान। चीन में जैसे आपको पता है कि ऐसी खबरें नहीं आती میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ, یہ کتنے ہیلیکاپٹرز وہاں جا رہے ہیں, کون سی مشقیں ہو رہی ہیں یا کون سے ویپنز جو ہیں وہاں بارڈر پہ پہنچائے جا رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے میڈیا میں بہت ہی کم خبریں آتی ہیں چائنا کی طرف سے.
پروفیسر موہنتی, پچھلے اگست جب بھارت نے جموں اور کشمیر اور لداخ کو علیحدہ کر دیا اور لداخ کو اپنی وفاق میں لے لیا, تو اس کے بعد سے آپ کے خیال میں یہ مسئلہ کس حد تک بڑھا ہے چین اور بھارت کے درمیان؟
یہ بھی ایک کارن ہے, لداخ کو یونین ٹیریٹری سپریٹ کیا گیا ہے اور جموں اینڈ کشمیر کو بھی اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری کیا گیا, اور اس کا آرٹیکل 370 میں جو اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو ابروگیٹ کر دیا گیا, تو اس کا اثر ضرور پڑا ہے بھارت چین سمپرک میں. دو چیز کلیئر ہوا ہے کہ اگست کے بعد خاص طور پہ چائنیز میڈیا میں لداخ کو لے کر بہت چرچا ہوا ہے, لیکن چین اور بھارت ان کا جو اکنامک ریلیشنز بڑھتا رہا ہے, چین کے لیے بھارت ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے, اس کے خلاف سارا دیش میں ایک ہوا چل رہا ہے کہ بوائیکاٹ چائنیز گوڈس, اسکریپ چائنیز کانٹریکٹس, انڈین ریلویز بہت بڑا چائنیز کانٹریکٹ کو کینسل کر دیا. مودی اور شی جن پنگ دونوں بہت اسٹرانگ نیشنلسٹ لیڈر ہیں, تو دونوں اپنے دیش کو بہت مضبوط بنانے لگے ہیں.
فیاض مستوئی, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو گلگت بلتستان ہے, آپ کے خیال میں چین کے مفادات گلگت بلتستان سے کس حد تک بڑھ گئے ہیں؟
جی بالکل, چائنا کے بہت سارے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں اسٹریٹجیکلی بھی اور جو ٹریڈ کے حوالے سے بھی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک واحد ہی زمینی راستہ ہے جو چائنا اور پاکستان کو ملاتا ہے ٹریڈ کے حوالے سے, ایک تو یہ ہو گیا, اور دوسرا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سی پیک کا ایک گیٹ وے ہے. اور جیسے آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ شارۂ کراکرم پہ بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں جیسے کہ اس ٹریڈ کو بڑھایا جا سکے انڈر سی پیک, اور دوسرا ابھی ریسنٹلی ڈیامیر بھاشا ڈیم پہ جو ہے بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے چائنا اور پاکستان کے مابین $8.1 بلین کا. تو بہت سارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈ کے حوالے سے چائنا کے نہ کہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں اس کے مفادات زیادہ ہیں.
پروفیسر موہنتی, آپ ایکسپرٹ ہیں اس خطے میں, تو یقیناً آپ بتا سکتے ہیں کہ چین کے لیے سی پیک جو ہے وہ جتنی اہمیت رکھتا ہے وہ کس حد تک اس کو آگے بڑھا رہا ہے تاکہ وہ بھارت کا مقابلہ کرے لداخ پر؟
دیکھیے, سیپیک بھی بھارت چین ریلیشنز میں ایک پرابلم ہے, کیونکہ جو کشمیر کا حصہ پاکستان کے پاس ہے گلگت اور بلتستان بھی بھارت مانتا ہے انڈین ٹیریٹری, تو اسی لیے بھارت بی آر آئی میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں جوائن نہیں کیا ہے اور سپیک کو ریجیکٹ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے, ٹریڈ سب کے لیے بڑا ضروری ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان اور چین مل کے بات کریں کس طرح کا اس پورا ریجن میں پیس آئے. اور یہ جو سوورنٹی کا ٹیریٹوریل سوورنٹی کے بعد کل فارن منسٹر وانگی نے بولا ہے اور پرائم منسٹر مودی نے بھی اس کے ذکر کیا ہے, ٹیریٹوریل سوورنٹی ہر ایک کنٹری کے لیے ضروری ہے, اور اسی لیے اس کو مینیج کرنے کے لیے 2003 سے لے کے 2017 تک ووہان سمٹ میں جب شی جن پنگ اور مودی جی نے ایگری کیا کہ ملٹری کمانڈر کو پولیٹیکل لیڈرشپ ڈائریکٹ کریں گے کہ پیس رکھیں لائن آف کنٹرول میں, انڈیا بھی بہت اسٹرانگ ہے ملٹریلی, یہ 62 سچویشن ابھی نہیں ہے, اور ایئر پاور میں دونوں بہت اسٹرانگ ہیں دونوں پاور.
فیاض مستوئی, اس پروگرام کو سمیٹتے ہیں, لیکن یہ جو 3488 کلومیٹرز ہیں جن کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے جو چین اور بھارت کو ڈیوائڈ کرتا ہے, وہاں کا جس طرح کی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ بہت ہی پرانے زمانے کی, جسے کہتے ہیں نا ہاتھوں سے لڑائیاں ہوئی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرمیز پیچھے ہٹیں گی اور پھر بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ انداز میں لڑیں گی, یا پھر سفارتی انداز میں یہ معاملہ حل ہوگا؟
بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. دو بارڈرز ہیں, ایک گرم بارڈر تھا جیسے ایل او سی لائن آف کنٹرول پہ پاکستان اور انڈیا کے مابین, جو کشیدگی کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے اور بہت زیادہ ہی بڑھتی وہ جا رہی تھی, اور یہ جو ٹھنڈا محاذ تھا یہ گرم ہو گیا ہے, جو بہت جلدی نظر تو نہیں آ رہا ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے. جیسے کہ ہم انڈین میڈیا کو دیکھ لیں تو وہ بدلے کی باتیں کرتے ہیں, بدلہ لیں گے اور بہت ساری گرما گرم خبریں چلاتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر چائنا وہیں پہ بیٹھا رہے اور باہر نہ بھی نکلے, فوجی جو نقصان ہوا ہے وہاں پہ انڈیا کا, تو اس کے لیے انڈیا کیا کرے گا؟ کیا یہ انڈیا خاموش ہو جائے گا اس محاذ کو چھوڑ کے, وہ لائن آف کنٹرول پہ ہی چلا جائے گا؟
جی پروفیسر مہنتی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
دیکھیے میں دو چیز جلدی بول دیتا ہوں. انڈیا پاکستان ایل او سی میں روز, کل بھی ہوا ہے پرسوں بھی ہوا ہے, روز ایکسچینج آف فائر اور دونوں طرف سے کلنگ اور انجریز. وہ گرم ابھی بھی ہے, ایل او سی ٹھنڈا نہیں ہے. یہ 3 مہینہ سے انسیڈنٹ یہ چل رہا ہے. دوسرا چیز یہ ہے کہ اسپیشل ریپرزینٹیو ٹو ڈسکس باؤنڈری کوسچن جو دونوں انڈیا اور چائنا کے بیچ ہیں, ان کا میٹنگ ابھی ہونے والا ہے, ابھی اور جلدی ہوگا. اور ابھی جو دو انڈیکیشن ہے, ایک تو انڈین فارن منسٹر, چائنیز فارن منسٹر اور رشین فارن منسٹر, یہ تینوں کا جو میٹنگ ابھی ہوگا اگلے ہفتہ, اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کمیونیکیشن لائن بالکل بنا ہوا ہے, بنا رہے گا. اور ابھی انڈیا چائنا کا ڈسکشن آگے بڑھے گا.
خیر ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کیا بتاتا ہے ہمیں, لیکن پروگرام کو یہاں سمیٹتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے فیاض مستوئی, جلن یونیورسٹی چین میں بین الاقوامی قانون میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, جبکہ چائنا کے اسکالر نئی دہلی میں پروفیسر منوراجن موہنتی بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور بات کریں گے ہم کورونا کے پھیلاؤ پہ. ویسے تو امریکہ کی 15 ریاستوں میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے, لیکن پاکستان میں بہت شدت سے اور بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل ریسرچ ادارے اس بارے میں پریشان ہیں کہ پاکستان کے لیے کہیں کورونا جو ہے وہ پاکستان اس کا میجر ہوسٹ بنتا ہوا نظر آتا ہے, اور باقی دنیا میں بھی پھیلاؤ کا یا ریسرچ کا وہ سبب بن سکتا ہے. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور پروونشل منسٹر سندھ کے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سعید غنی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سندھ اور پنجاب دونوں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں اس وقت, ایکچوئل چیلنج ہے کیا اور نمٹا کیسے جا رہا ہے؟
دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ جو جس تیزی سے کرونا پھیلتا جا رہا ہے اور نمبر آف کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, اس کو کسی طرح سے کنٹین کیا جا سکے اور اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے, یا کم از کم اس کی رفتار کو سلو کیا جا سکے. تو یہ بڑا چیلنج ہے اور اس پر ہی کوششیں ہم کرتے رہے ہیں. صوبہ سندھ کی حکومت تو پہلے دن سے, جب 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا, ہم تو اس وقت سے بہت کوشش کرتے رہے, لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہماری کوششوں کو وہ سپورٹ نہیں مل سکی فیڈرل گورنمنٹ سے, بلکہ شاید اس میں رکاوٹیں ڈالی گئیں, مشکلات پیدا کی گئیں. تو جو لاک ڈاؤن ہوا بھی تھا تو اس کا وہ فائدہ جو شہریوں کو پہنچنا چاہیے تھا نہیں پہنچ سکا. لیکن اب چونکہ صورتحال زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور اسپتالوں کے اوپر دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے, تو ضرور اس بات کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر کوئی سخت لاک ڈاؤن کیا جائے, کم از کم 2 ہفتے کے لیے, جس طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے
تجویز کیا ہے.
تو جی, تو ہم نے آج بھی NCOC کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ جو ہم کچھ مخصوص علاقوں میں سمارٹ یا سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کے نام سے,
یعنی سمارٹ لاک ڈاؤن کام نہیں کرے گا. اور یہ NCOC کی میٹنگ میں آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے, سو وہاں سے ریسپانس کیا ملا؟
جی دیکھیں, ابھی تو پرائم منسٹر صاحب نے, جو پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے بھی تھوڑی حیرت ہوئی اس پر, کہ انہوں نے اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کیا, انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں, آگے بھی بات کریں گے اور جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ بھی مشاورت کرتے ہیں. تو اس سے تھوڑا شاید لگا کہ وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں بھی کہیں شاید یہ بات ہے, لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن جب یہ چیف منسٹر مراد علی شاہ نے بات ان سے کہی, ان کے سامنے رکھی میٹنگ میں, تو وہاں سے اس کو مسترد نہیں کیا گیا.
صحیح. اب ظاہر ہے آپ لیڈر ہیں, رہنما ہیں, لیکن آپ نے خود اس کہنا چاہیے کشت یا تکلیف سے بھی گزرے ہیں. رپورٹ کا سیلف پازیٹیو آ جانا, سمٹمز ہوں یا نہ ہوں, انسان کو اس میں سے گزارتا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کتنی اس بارے میں ڈیولپ ہوئی ہے, اور اسی طرح باقی جو ٹریڈرز ہیں, جو بزنس مین ہیں یا وہ مزدور جن کی پرائم منسٹر بات کرتے ہیں, ان کی اس بارے میں انڈرسٹینڈنگ کتنی ہوئی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, آپ کس حد تک لائزان میں ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ, آپ سندھ کے صوبے میں بالخصوص؟
دیکھیں, جب انیشل ڈیز میں ظاہر ہے کہ نمبر آف کیسز کم تھا, لوگوں کو احساس اور اندازہ نہیں تھا, اور وہ شروع میں تو یہ بھی تھا نا کہ جی آپ کے ارد گرد قریب کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں تھا. آپ سنتے تھے ٹی وی پہ, اخبار میں آپ نے پڑھ لیا کہ اتنے کیسز ہو گئے. لیکن آج جب صورتحال میں بیٹھے ہیں تو یہاں بدقسمتی سے یہ حالت ہے کہ ایک تو ہمارے ارد گرد جاننے والے فیملی میں لوگوں کو ہوا ہے, بلکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کرونا کی وجہ سے اپنی جان سے چلے گئے اور آپ کے جاننے والے تھے, قریب کے جاننے والے تھے. تو یہ فرق ضرور پڑا ہے کہ جب آپ کے بہت قریب کے لوگوں میں یہ وائرس ہے اور کچھ کا انتقال بھی ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی جو احساس ہے وہ مزید بڑھتا ہے, اس کو تھوڑا سا لوگ سیریسلی لیتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا, جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ میں ایک لیڈر ہوں, لیکن میں ظاہر ہے کہ ایک صوبائی وزیر ہوں, اپنی پارٹی کا ایک کارکن ہوں, لیکن اگر پرائم منسٹر کی سطح سے میسیجنگ اسٹرانگ نہ ہو اور پرائم منسٹر کی سطح سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کرونا خطرناک نہیں ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ نہیں کرے گا, اور آپ کو صرف جو ہے وہ جو بوڑھے ہیں, جو بیمار ہیں, ان پہ فرق پڑے گا, تو اس سے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو میسیجنگ بھی, اور لوگوں نے اس کو ایزیلی اور ریلیکس ہو گئے وہ, اور پھر لوگوں کی توجہ جو ہے وہ بازار کو کھولنے کے لیے اور اپنی معاشی سرگرمیاں شروع کرنے کی طرف چلی گئی. تو اگر شروع سے وزیر اعظم صاحب وہ کہتے ہیں جو اب جا کے کہہ رہے ہیں تو شاید چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی.
تو اب سعید غنی صاحب, جبکہ عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں, حتیٰ کہ پاکستان کے اپنے آفیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں اگلے مہینے افسر جو ہو سکتا ہے, اموات ہو سکتی ہیں, پیشنٹس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, سو ملک اس کے لیے کتنا تیار ہے, اور پھر ملک اور پھر خاص طور پہ سندھ اور پنجاب سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں, تو سندھ اس کے لیے کتنا تیار ہے؟
دیکھیں, ایک بات تو ہمیں تھوڑی سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ, برطانیہ اور یورپ کے اور بہت سارے بڑے ممالک جن کا صحت کا جو شعبہ ہے, جو نظام ہے, وہ پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بہتر تھا, وہ بھی اس سٹرگل کا سامنا اس طرح سے نہیں کر سکے, اور بہت سارے ممالک میں ہیلتھ کا ان کا نظام کلپس کر گیا. اچھا, پاکستان کے ہیلتھ کے نظام کو سامنے رکھ کر اگر آپ یہ سوچیں اور یہ توقع بھی کریں کہ ہم ایفرٹس کرنے کے بعد کسی طرح سے وہ جو ڈیمانڈ ہوگی یا جو پریشر ہوگا اس کو سسٹین کر جائیں گے, ہم نہیں کر سکیں گے. ہمارے ہیلتھ کے نظام پر پریشر اب سے ابھی سے ہی بہت زیادہ ہے. ہم نے ایفرٹ ضرور کیے پچھلے 3-4 مہینوں میں, ہم نے بہت ساری چیزیں امپروو کی, ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائی, ہم نے اپنے آئسولیشن جو سینٹرز تھے وہ بہت بڑھائے, اپنے کوارنٹائن سینٹرز بڑھائے ہیں, ہم نے ایچ ڈی یو بیڈز بڑھائے ہیں, ہم نے وینٹیلیٹرز بڑھائے ہیں, لیکن جتنا ہم نے بڑھایا ہے وہ پھر بھی ناکافی ہے, اس لیے کہ جو پریڈکشنز کی جا رہی ہیں خاص طور پہ جولائی کے مہینے میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جولائی کے مہینے کے بعد یہ کوئی رک نہیں جائے گا, اگر جولائی میں اتنا ہوگا تو اگست میں اس سے زیادہ ہوگا, سپٹمبر میں اس سے زیادہ ہوگا, تو مشکلات ضرور آئیں گی. ہم
اسی بیک ڈراپ میں اگر سید غنی صاحب یہ سوال کیا جائے کہ پہلے صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, جب اتنا بڑا پینڈیمک ہے, امریکہ اس کو نہیں سہار سکا, اس کو ڈیل نہیں کر سکا, یہاں پہ بھی یہی تنقید ہے, یورپ میں اٹلی, سویڈن, ان سب ملکوں نے بہت سٹرگل کیا ہے, تو اس اعتبار سے جب ہم پاکستان کی لیڈرشپ کو آپس میں گفتگو اس موضوع پہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, پالیٹکس تو ہوتی ہے جنرلی, یہاں پہ بھی امریکہ میں بھی ہوتی ہے, تو پالیٹکس زیادہ ہے یا واقعتاً بد نظمی, بد انتظامی کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے, نا اہلی تھی یا وسائل کی کمی تھی, یہ کیوں اس وقت خاص طور پہ پاکستان میں کیوں افسر جائی ہے جب دنیا میں یہ نیچے جا رہا تھا؟
دیکھیں, وسائل کی کمی تو بالکل ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اگر وسائل کی کمی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نااہلی بھی ہو تو پھر یہ تو سونے پہ سوگ والا کام کرتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ تھا کہ وسائل کی کمی کے ساتھ ساتھ نااہلی میں بہت بڑے پیمانے پر نظر آئی, اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ابھی تک ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے. ہم نے جب کوشش کی تو ہمارے خلاف ہی پورا محاذ کھڑا کر دیا گیا, اور صوبہ سندھ کی حکومت کے جو اچھے اقدامات تھے جن کی پذیرائی ہوئی ان کو سب اٹیچ کرنے کے لیے باقاعدہ یہاں اپنے وزیروں کو چھوڑ دیا گیا. تو اگر وفاقی حکومت بجائے کرونا سے لڑنے کے اپنی اس صوبائی حکومت سے لڑنا شروع کر دے گی جو کچھ ایفرٹس کر رہی تھی, تو ظاہر ہے کہ یہ حالات ہونے تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج وزیر اعظم نے بھی کہا, یہ بڑی بات ہے کہ آج کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کو ایک ہو کے ڈرنا پڑے گا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ایک ہونا پڑے گا, لیکن اس وقت ہم کوشش کر رہے تھے لیکن ہمیں دھکیلا جا رہا تھا, ہمیں خراب کیا جا رہا تھا, ہمارے خلاف لوگوں کو انسائٹ کیا جا رہا تھا. تو یہ امریکہ میں بھی ایک بس خاصا ہے.
تو یہ بتائیں سعید غنی صاحب, سو ابھی پھر آج کی این سی او سی کے بعد, یعنی جو جمعرات کو یہ ہمارا پروگرام یہ جمعے کے دن چل رہا ہوگا, سو کچھ توقع یا کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ ساری لیڈرشپ مل کے فیصلے کرے گی اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے یکسو ہو کے کام کرے گی, نہ کہ سیاست ہوتی رہے اس پہ؟
دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, اور شاید میں نے یہ کبھی میڈیا پہ شیئر نہیں کیا ہوگا, جب ہم یہ سب فیصلے کر رہے تھے اور ہمارے راستے میں مشکلات آ رہی تھیں, تو ظاہر ہے ہمارے میں سے کچھ لوگ بیٹھ کے بلال صاحب کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی یہ سب فیصلے نہیں کرنے چاہیے. تو بلال صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ اگر میں ان اقدامات کی وجہ سے اگلا الیکشن ہار جاتا ہوں تو مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. مطلب ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ اس میں نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جان کو بچانا زیادہ ضروری ہے, چاہے اس کے بدلے میں لوگ ہمیں برا سمجھیں اور ہمیں انتخابات میں ووٹ نہ دیں. تو ہم تو بڑے اس پہ کلیئر ہیں, لیکن اگر کوئی اور سامنے سے سیاسی جماعت, ہماری مخالف سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی پذیرائی ہو رہی ہے اور الیکشن میں ہمیں شاید نقصان ہوگا تو ہمیں ان کو خراب کرنا چاہیے, تو وہ بیسیکلی ہم پہ خراب نہیں کر رہے ہیں, بلکہ پاکستان کے لوگوں کے جو توجہ درکار ہے ان کو, اس توجہ سے ہمیں وہ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں.
آخری سوال کہ پالیٹکس کام ہو اور اسی طرف آگے جائیں, سعید غنی صاحب دو باتیں, ایک تو کراچی میں بڑا افسوسناک واقعہ, ڈاکٹرز آلریڈی انڈر پریشر ہیں, اور ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو ایون پولیس اہلکار کے ہاتھوں گولی لگنے سے وہ زخمی ہو گئے ہیں. اس بارے میں بھی روشنی ڈالی گیا کہ ڈاکٹرز کی پروٹیکشن, کیونکہ لوگوں کے اگریشن کو بھی جا رہی حد کو وہ فیس کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جب یہ افسر جو ہو رہی ہے تو اسکول کالجز آلریڈی بند ہیں, کیا وہاں پہ لوگوں کو شفٹ کرنے کا پلان ہے, اور اس کے لیے پھر ایکسٹرا آپ کو رضاکار چاہیے ہوں گے, کیونکہ اسٹاف تو پورے پاکستان میں اتنا نہیں ہو سکتا, نہ نرسز نہ ڈاکٹرز, سو کیسے مینیج کرنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیں ابھی ہمارے پاس جو واقعات ہوئے ہیں صوبہ سندھ میں ہاسپٹلز میں, اس پر ہم نے سختی کی اور سخت کاروائی کی, ایف آئی آر بھی لی, لیکن جو کل کا واقعہ پرسوں کا ہوا ہے این آئی سی بی ڈی والا, یہ تو ڈفرینٹ ہے ان سے. یہ کوئی ایک نفسیاتی مریض ہے, کوئی ایک پولیس کا سپاہی تھا جس نے کسی وجہ سے وہ کر دیا, ورنہ جو باقی واقعات ہوئے تھے وہ مختلف تھے, اور وہ تھے جس کی توقع ہم سب کرتے ہیں کہ لوگ جب پیشنٹ لے کر جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کرونا کا پیشنٹ نہیں ہے, ہاسپٹل زبردستی ان کو کرونا میں ڈال رہی ہے, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, اور اگر ڈیڈ ہو جاتی ہے, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کچھ پریکاشنز ہوتے ہیں جو ہاسپٹل اڈاپٹ کرتی ہے, تو فیملی اس پہ بھی ریزسٹ کرتی تھی کہ نہ کیا کی جائے, اس کی وجہ سے واقعات ہوئے تھے, لیکن ہم نے اس پر سختی کی تھی. تو باقی اب جہاں تک اسکولس کی بات ہے تو صوبہ سندھ میں خاص طور پہ ہمارے پاس ابھی بھی آئسولیشن کی جگہیں موجود ہیں. ہم فی الحال تو نہیں سمجھتے کہ ہمیں شاید اسکولز اور دیگر جو اس قسم کی سرکاری عمارت ہے اس کو آکیوپائی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن خدا نہ کرے اگر چیزیں بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں تو شاید کرنا پڑے. لیکن جو دوسرا سوال آپ نے حصہ پوچھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں صرف عمارتیں تو نہیں چاہیے, ہمیں صرف وینٹیلیٹر بستر تو نہیں چاہیے, ہمیں مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر چاہیے, نرسز چاہیے, پیرامیڈک چاہیے. تو ہمارے پاس جو اویلیبل لوگ تھے مارکیٹ میں, ڈاکٹرز ہم نے ہائر کیے ہیں کافی, نرسز ہم نے ہائر کیے ہیں, ٹیکنیشینز ہم نے ہائر کیے ہیں, تو جو اویلیبل ہیں مارکیٹ میں ہم ہائر کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, نرسز ہیں, وہ انفیکٹ ہو کر ہمارے سسٹم سے باہر بھی نکلتے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ ایک شخص اگر پازیٹیو آتا ہے تو اس کے ساتھ کام کرنے والے باقی لوگ بھی کم از کم دو ہفتے کے لیے تو سسٹم سے نکل جاتے ہیں. تو جہاں ہم ایڈ آن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کی جو ہے وہ کمی بھی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے.
کوئی ایسے رضاکار فورس جس کے اندر کوئی تربیت دی جائے, ہنگامی تربیت ہفتہ دس دن کی, اور وہ اس قابل ہوں کہ دیکھ بھال کر سکیں.
دیکھیں اس میں چونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو اور ٹیکنیکل کام ہے, اس میں آپ کسی بھی شخص کو, نوجوان کو یہ تربیت نہیں دے سکتے ہیں, اس کو کم از کم جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ تو ضرور اس کے پاس ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں بہرحال آگے چل کر اس پہ کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں, ہم تو ساری چیزیں کریں گے جو پاسبل ہیں.
بہت شکریہ سعید غنی صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ.
تھینک یو.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن. ہم نے پاکستان سے متعلق کرونا پہ بات کی ہے, لیکن بات اب ہو جائے امریکہ کی, تو امریکہ کے اندر بھی اس وقت کم و بیش 10 ریاستیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے یا وہاں سے جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق کرونا کے وبا کا جو پھیلاؤ ہے, اگر ہم اس کے انڈیکس کی طرف دیکھیں یا جو گرافکس ہمارے سامنے بنے ہیں, وہ اوپر جاتا ہوا نظر آتا ہے. اور ان 10 ریاستوں میں بھی سب سے زیادہ جو خطرے سے دچار ہے وہ فلوریڈا ہے. اور فلوریڈا میں جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں جمعرات کو ہی, کم از کم بتایا جاتا ہے کہ ایک دن میں 3,207 نئے کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ پہ آئے ہیں, اور اس اسٹیٹ کے اندر یہ ہائیسٹ ہے کسی بھی ایک دن میں. مجموعی طور پہ اب تک جو بتایا جاتا ہے وہ 86,000 سے زیادہ ڈیٹا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس ریاست کے اندر کرونا کے مریض موجود ہیں. اور یہ ریاست یہاں پہ ٹورسٹ کے اعتبار سے بہت اپنی اہمیت رکھتی ہے اور اٹریکشن رکھتی ہے, پورے امریکہ سے اور بہت ساری دنیا سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنے بیچز کی وجہ سے اور اسی طرح باقی اٹریکشنز کی وجہ سے. سو بات کرتے ہیں کرونا اس اسٹیٹ کے لیے چیلنجز اور امریکہ میں 10 ریاستوں میں اپ ورلڈ اس کے ٹرینڈز کے اوپر, اور باقی یہ حالات ایسے ہیں کہ پورا امریکہ کافی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کی طرف واپس جاتا ہوا نظر آتا ہے, لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کئی ریاستیں بہرحال اب بھی یہ لازم قرار دے رہی ہیں کہ آپ کو ماسک لینا ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں فلوریڈا سے ڈاکٹر عمر فاروق صاحب, انفیکشس ڈیزیز کے ایکسپرٹ ہیں, فلوریڈا بیسڈ ہیں اور وہاں پریکٹس کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا,
شکریہ.
ڈاکٹر صاحب کیا چیلنجز ہیں فلوریڈا کے لیے؟
فلوریڈا میں ہم نے شروع میں دیکھا کہ یہاں پر جب نیو یارک میں یا دوسری ریاستوں کے اندر مریضوں کی تعداد بڑھ رہی تھی, ہمارے پاس نمبر اتنے نہیں بڑھے. شروع شروع میں ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آئے تھے کہ جب جو ٹریول کر رہے تھے, یعنی وہ نیو یارک سے آئے یا دوسری جگہوں سے آئے, اور اس وقت جو ہے وہ یہاں کے گورنر صاحب نے اسٹیٹ بند پہ جو ہے نا لاک ڈاؤن کر دیا, اسکول بند ہو گئے, تو ہم نے دیکھا کہ نمبر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹس کھلنی شروع ہو گئی, فلوریڈا کی اسٹیٹ کھلی, تو اب ہم نے یہ دیکھا فلوریڈا کی اسٹیٹ کھلنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 82,719 کیسز جو ہے نا رپورٹ ہوئے ہیں جو پازیٹو ہیں, یعنی 82,000 لوگ جو ہیں وہ پازیٹو ہیں, اس میں 80,000 لوگ جو ہیں وہ فلوریڈا کے ریزیڈنٹ ہیں, یعنی کہ وہ کہیں اور سے نہیں آئے. 2,000 مریض جو ہیں اگر آپ ادھر دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ 2,000 جو کہیں اور سے آئے, کوئی نیو یارک سے آیا, کوئی بیرون ملک سے آیا, کوئی ادھر ادھر گھومنے کے لیے آیا, اور 80,000 جو لوگ ہیں وہ یہیں کے رہنے والے ہیں. تو یہ ایک پریشان کن بات ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نمبر کم ہو گئے تھے, اب نمبر بڑھنا شروع ہو گئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ اب یہاں پہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں, یہاں پہ لوگ جو ہے نا ٹیسٹ زیادہ کرا رہے ہیں, تو ظاہر ہے ٹیسٹ پازیٹو بھی ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ دوسری جگہ دیکھیں تو ہاسپٹلائزیشن بھی بڑھ گئی ہے,
صحیح,
ٹھیک ہے نا, یعنی 780 مریض جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہوئے, یو نو کچھ دنوں میں 177 جو ہے اس کے اندر وہ انٹینسو کیئر یونٹ میں ایڈمٹ ہوئے. اور کل کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ 92 ڈیتھ یا 92 جو ہے وہ ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں, جی, اور یہ نمبر ہم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے پریشان کون نہیں ہے, اس لیے کہ اسٹیٹ اب بند کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کی جو ہے وہ ظاہر ہے اسٹیٹ کی معاشی حالت خراب ہو جائے گی, تو لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ بند نہیں کرنا چاہتے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کھلی رہے, معیشت کھلی رہے, چلتی رہے, اور اگر معیشت کھلے گی تو ظاہر ہے لوگ باہر نکلیں گے, گھومیں گے پھریں گے,
دکانیں بھی کھلیں گی. نقطہ نظر جو ہے وہ پاکستان میں بھی بتایا جاتا ہے, خاص طور پہ حکومت یہی اسی پہ زور دے رہی ہے, لیکن تنقید وہاں پہ ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو حالیہ دنوں میں
بعض کہنا چاہیے کہ اینٹی وائرل میڈیسن آئیں یا پھر اب کچھ اسٹیرائڈس کی بات کی گئی ہے کہ یہ بہت سود مند ہو رہے ہیں. سو اگر یہ بھی ساتھ ساتھ ہوں جب تک کہ پراپر ویکسین نہیں آتی اور دوسری جانب ماسک سینیٹائزر اس کا بھی استعمال ہوتا رہے تو کیا اس کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے اور زندگی ساتھ ساتھ بحال ہو سکتی ہے؟
ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے زندگی تو نہیں رک سکتی نا, لوگوں نے باہر جانا بھی ہے, کھانا بھی کھانا ہے, لوگوں کو نوکریاں بھی کرنی ہے, نکلنا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. بات صحیح ہے, بجائے اور درست ہے, آپ پورا ملک جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے کئی دنوں تک, لیکن یہ کہ آپ ظاہر ہے اس میں جو ہے نا کبھی کبھار آپ کو کچھ اگر کسی جگہ پر, جیسے اگر کسی شہر میں یا کسی شہر کے کسی چھوٹے سے حصے میں ہم کو زیادہ کیس نظر آئیں یا جس کو ایک انگریزی میں کلسٹر کہتے ہیں نا, کلسٹر آف کیسز, تو وہ جگہ بند کرنا مناسب ہے, ٹھیک ہے نا. میس گیدرنگز ہیں جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ مسلمانوں میں جمعے کی نماز ہوتی ہے یا عید کی نماز ہوتی ہے, اس کو بند کرنا مناسب ہے. چرچز کو بند کرنا جو ہے نا مناسب ہے. اسکولوں کو بس کرنا یا بند کرنا صحیح ہے, یا بڑی جو گیدرنگز ہوتی ہیں جیسے لوگ گیم وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں, اس اگر آپ اس کو بند کریں اور جو اوپننگ جو ہے وہ اسٹیٹ کی اوپننگ جو ہے نا وہ اسٹرکچرڈ ہو اور پروگرامڈ ہو, تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ وائرس کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں اگر آپ بڑی میس گیدرنگ روکیں گے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی صاحب بھی بار بار کہتے ہیں جو انفیکشس ڈیزیز کے انچارج ہیں پورے امریکہ کے, کہ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی 6 فٹ دور رہنا اور ماسک پہننا جب بھی آپ باہر نکلیں, اس سے آپ یقیناً وائرس کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں. جہاں تک کہ دواؤں کا تعلق ہے, آپ نے کیا ہو یہ رہا ہے آج کل کہ کوئی لوگ اس وقت جو ہے نا کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کس چیز کا علاج کیسا ہے. 1990 میں نیو یارک میں رہتا تھا, 90-91 میں, اس زمانے میں ہمارے ایچ آئی وی نیا نیا آیا تھا, کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس کا علاج کیا ہے, تو لوگ مختلف چیزیں ٹرائی کر رہے تھے. اور دیکھیے اب جو ہے وہ اس میں تقریباً کئی سال لگے کہ ہمیں پتا ہے چلا کہ ایچ آئی وی کی پیتھوفیزیولوجی کیا ہے, ایچ آئی وی کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ایچ آئی وی کا کی صحیح دوا. اگر انہوں نے 20-25 لوگوں میں اسٹیرائڈ استعمال کیے, برطانیہ سے وہ اسٹڈی آئی اور وہ ٹھیک لوگ بہتر ہو گئے, اب یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو, لیکن کہ اس میں اس کو پروف کرنا جو ہے نا وہ ہزاروں پیشنٹ پہ اس وقت مشکل ہے. ایک اینٹی وائرل دوائی ہے ریمڈیسیویر, وہ مریضوں پہ استعمال ہو رہی ہے, میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اس کو استعمال کرنے کا, لیکن کہ وہ ابھی ہم کو اتنا پتا نہیں ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد کیا اس کا واقعی کوئی پازیٹیو افیکٹ ہے, کیا لوگ بہتر ہو رہے ہیں یا اس لیے بہتر ہو رہے ہیں کہ ان کو اچھی کیئر دی گئی, کیا اسٹیرائڈ دینے سے پیشنٹ مریض بہتر ہو رہا ہے یا اس لیے بہتر ہو رہا ہے کہ اس کو اچھی کیئر ملی, وہ وینٹیلیٹر پہ ہے, اس کو ڈاکٹر جو ہے نا وہ روزانہ دیکھ رہے ہیں, اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, ہمیں یہ سب باتیں نہیں معلوم ہے. تھوڑی بہت چیزیں خوشائند ضرور ہوتی ہیں کہ آدمی خوش ہو جاتا ہے, پریشان ہوتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں اسٹیرائڈ بھی استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں, اینٹی وائرل بھی, لیکن یہ کہ یہ کوئی بھی چیز اس میں حتمی نہیں ہے.
کچھ بھی فائنل. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اب ظاہر ہے باقی دنیا سے بھی جو ریسرچز سامنے آ رہی ہیں, سو انٹل اینڈ انلیس ویکسین نہیں آتی تو جب سے یہ کرونا کا پھیلاؤ ہے ہمیں یہ کبھی اس کے اپورڈ ٹرینڈز نظر آتے ہیں, کبھی یہ نیچے جاتا ہوا نظر آتا ہے, سو کیا انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں رکھی جائے, یہ ہے اور رہے گا یا ختم ہو رہا ہے, ہو جائے گا, کیونکہ دنیا تو بظاہر اس کی اب کم پرواہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے.
دیکھیے نا ہوتا یہ ہے کہ جو ہے نا ہر چیز کی جو ہے نا وہ ایک فٹیک ہو جاتی ہے, آدمی جو ہے نا تھک جاتا ہے. اب آدمی جو ہے نا لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپنی زندگی میں دوبارہ چلیں, دوبارہ ماسک نہ پہنے, گھومے پھریں, کھائیں پیئیں, انجوائے کریں, والٹ ڈزنی جائیں, لیکن یہ وائرس جو ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وائرولوجی میں اور جتنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ وائرس جانے والا نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ رہے گا. انفلوئنزا بھی تو ہمارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, ہر سال انفلوئنزا آتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر سال اس کی وبا آتی ہے, اس وبا کو روکنے کے لیے ہم نے ویکسین ایجاد کر لی ہے, اس کو وبا کو روکنے کے لیے 2-3 دوائیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ویکسین سے ہم کنٹرول کرتے ہیں, جو لوگ ویکسین نہیں لگاتے ویکسین نہیں, یا کچھ لوگوں کو ویکسین کے باوجود جو ہے وہ انفلوئنزا ہوتا ہے, وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, ڈیتھ بھی ہوتی ہیں اس سے, لیکن یہ کہ وہ کنٹرول ہے, اس طرح کی وبا نہیں ہے جس طرح کی یہ کورونا.
امریکہ کے بارے میں تصور کیا بنتا ہے آپ کا, یہاں پہ اب کورونا کنٹرول ہو رہا ہے؟
نہیں جی, ہمارا جتنے بھی جو ہے وہ سائنس انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹرز, جو لوگ سائنس میں ہیں, جو لوگ وائرولوجی میں ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ شروع میں جہاں جہاں پر جو ہے کوارنٹین کیا گیا جہاں جہاں اس کو روکنے کی کوشش کی ہے, جیسے نیو یارک ہے یا نیو جرسی ہے, پینسلوینیا ہے, وہاں وہاں پر نمبر مریضوں کی تعداد کم ضرور ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے. اور وہ جس کو یہ لوگ ایپی سینٹر کہتے ہیں نا, وہ ایپی سینٹر اگر ایک جگہ ختم ہوا ہے تو دوسری جگہ جو ہے نا وہ اس کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اب ہم فلوریڈا میں یہ پریشان ہیں کہ جس طرح کے نیو یارک میں ایپی سینٹر تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فلوریڈا میں ہو جائے, اس لیے کہ فلوریڈا کھلا رہے گا تو وائرس ابھی کنٹرول نہیں ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب, آپ نے فلوریڈا سے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس پہ اوپر, جس کا فیصلہ جمعرات کو آیا ہے. تین ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ جس کو ایم کیو ایم لندن کہا جاتا ہے, ان کے سربراہ الطاف حسین کو مرکزی ملزم بھی قرار دیا گیا ہے. یہ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ تھا. تین ملزموں کو عمر قید کا حکم دیا گیا ہے. جن ملزموں کو عمر قید دی گئی ہے ان میں خالد شمیم, محسن علی اور معظم علی مجرم قرار پائے ہیں, جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی. عدالت نے ملزمان کو عمران فاروق کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے ہرجانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی سازش پاکستان اور برطانیہ میں تیار ہوئی, اور الطاف حسین, محمد انور اور افتخار حسین اس سازش کے اصل کردار تھے. عدالت نے الطاف حسین اور قریبی عزیز افتخار حسین سمیت اشتہاری ملزم محمد انور اور کاشف کامران کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں. اس فیصلے کے پس منظر میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر تھے ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا, جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ برطانیہ نے اس مقدمے کے کو ایک بائے تکمیل تک پہنچانے میں مکمل تعاون کیا ہے, بھرپور ساتھ دیا ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لندن میٹروپولیٹن پولیس کی جانب سے بھی پاکستان کے اندر اس مقدمے سے متعلق تحقیقات میں بھرپور تعاون کیا گیا, اور پاکستانی استغاثہ کو ثبوت بھی فراہم کیے گئے تھے. سمیر, آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کو لندن میں قتل کیا گیا تھا 16 ستمبر 2010 کو, اور دو افراد اس میں جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس میں نظر آ رہا تھا کہ وہ اینٹوں اور تیز دھار آلے کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے تھے. ہم نے اس مقدمے کے فیصلے کے بعد ایم کیو ایم لندن سے رابطہ کیا ہے اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا ورژن اس کے اوپر کیا ہے, لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے. وہاں پہ نہ تو ٹیلی فون کال اٹینڈ کی گئی اور نہ ہی ہمارے کسی ٹیکسٹ میسج کا جواب دیا گیا. لہٰذا ہم ایک غیر جانبدار تجزیہ اس بارے میں لیتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ یا ایک ایسا جرم جس کا ارتکاب لندن میں ہوتا ہے لیکن اس کا فیصلہ اسلام آباد عدالت سے آتا ہے, اسلام آباد میں ایک عدالت سے آتا ہے, تو اس کا اطلاق خاص طور پہ ان افراد پہ کیسے ہو سکے گا جو ملک سے باہر موجود ہیں. ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے سینئر قانون دان بیرسٹر امجد ملک موجود ہیں مینچسٹر سے, ان سے بات کرتے ہیں.
جی بہت شکریہ اسد. میرے خیال میں یہ ایکسٹرا آرڈینری کیس ہے. نارملی تو ہونا یہی چاہیے کہ جہاں پہ وقوع ہوا ہے اسی جورسڈکشن میں اس کا ٹرائل بھی ہو.
جی
تو لگ رہا ہے یہ ہم جو کیا کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری سچویشن میں ہے کہ شاید پاکستان ریلکٹنٹ ہو کے ان لوگوں کو, تین لوگوں کو ہم اگر حوالے کریں تو یہ وہ ملزمان ہیں جنہوں نے یہ قتل کیا ہے. تو وہ جو ماسٹر مائنڈ جو انہوں نے کنفیشن لیا ہے, شاید اس میں برطانوی جو قانون ہے اس کے مطابق وہ چیزیں پوری نہ ہوتی ہوں, انٹرنیشنل جو رولز آف نیچرل جسٹس ہے, تو ان کو ڈر ہو کہ شاید وہ یہاں وہاں جا کے ہماری جگہ صفائی بھی ہو اور شاید وہ مطلوبہ نتائج نہ مل سکے جو پاکستان میں ان کے پاس جو ان کی شہادت ہے اور اس کے اوپر وہ جو قانون ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہو. نمبر ایک. نمبر دو, یہ کیونکہ انٹرنیشنل لا کے مطابق برطانیہ کے لیے بھی کیچ 22 پوزیشن تھی کہ ایک ویٹرن یہاں پہ قتل ہو گیا اور اس کی انہوں نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ بھی کرنی تھی, لیکن وہ کسی کو ایویڈنس دے نہیں سکتے اگر وہاں پہ ان لوگوں کو سزائے موت ہو, کیونکہ وہ سگنیٹری ہیں یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹ کے 1950 کے کنونشن کے, تو وہ کئی کسی ایسے معاملے میں مدد نہیں کر سکتے جس میں ان دی اینڈ سزائے موت ہو جائے. تو یہ انہوں نے کوئی انڈرٹیکنگ پاکستان سے لی ہوگی کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر کہ ان دی ایونٹ کے برطانیہ ان کے ساتھ کو مدد کرتا ہے یا ان میں ایویڈنس شواہد ریکارڈ کرواتا ہے یا ان کی انویسٹیگیشن کی ٹیم وہاں جا کے بیانات دیتی ہے, تو ان ملزمان کو اگر جج کنوکٹ کرتا ہے اور وہ گلٹی قرار دیتے ہیں تو ان دی اینڈ ان کو سزائے موت نہیں ہو سکے گی.
صحیح.
یہ دوسرا نقطہ ہے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی پاسبل کمٹمنٹ کے نتیجے میں ہی, کیونکہ عام طور پہ تو پاکستان میں ظاہر قتل کی سزا قتل یا سزائے موت ہی سنائی جاتی ہے, اور اگر یہ سزائے عمر قید کی سزائیں ہیں تو اسی کسی ممکنہ گفت و شنید یا انڈرٹیکنگ
کا اگریمنٹ ہوا ہوگا, باقاعدہ اگریمنٹ ہوا ہوگا, اسی لیے قانون میں ترمیم کی گئی ہے کہ سزائے موت یا عمر قید, اور ساتھ باقاعدہ اگریمنٹ ہوا ہوگا. اور اگر دو ریاستیں کسی ایک مقدمے کے اوپر فورن گورنمنٹس کر لیتی ہیں معاہدہ, تو ان دی پولیٹیکل ریزن اس کو کہتے ہیں, اس کے نتیجے میں بائی لیٹرل تعلقات کے نتیجے میں اس کیس میں سزا جو ہے کٹیل کی جا سکتی ہے, تھوڑی کی جا سکتی ہے.
اب اس کا دوسرا زاویہ یہ تو ہو گیا نا کہ جو براہ راست جن کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی ملزمان کی کہ وہ انوالو ہو سکتے ہیں, اس کے بارے میں فیصلہ ہے. اب جو بتایا جاتا ہے عدالت کے لفظوں میں کہ جو اصل کردار ہیں یا جن کے کہنے پہ کسی جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے, اگر وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں اور مقدمے کا فیصلہ پاکستان میں ہو رہا ہے, تو اس کا اطلاق برطانیہ میں موجود لوگوں پہ کیسے ہوگا؟
دو تین اس میں چیزیں ہیں, تین لوگوں کا انہوں نے نام لیا ہے. ایک تو جو بڑا نام ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل ریزن اس میں سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکے گا. برطانیہ میں اس طرح کے ٹرائل ہوتے ہیں, اگر اتنا ہی شفاف اور اتنا ہی اچھا ٹرائل ہو تو وہ آدمی یہاں برطانیہ میں بیٹھا ہے اور قتل بھی یہاں ہوا ہے تو اس کو وہ اب تک چارج کر چکے ہوتے, اتنے ایویڈنس, اتنے بیانات, اتنا کچھ ہونے کے باوجود دو تین لوگوں کو سزا بھی ہو گئی ہے. تو اگر وہ سمجھتے کہ کنکلوسیو شاہد ہے تو اب تک وہ شخص اس مقدمے میں کم از کم اس کے اوپر وارنٹس ایشو ہو چکے ہوتے اور وہ چارج ہو چکا ہوتا, یا اس کے ساتھ مطلوبہ دو لوگ اور بھی چارج ہو چکے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ ان شواہد کے اوپر ایز ریاست اتنا کنکلوسیولی یقین نہیں رکھتا. مجھے لگتا ہے کہ برطانیہ کی پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کے ساتھ ابھی ایک پیج پہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنے کنکلوسیو ایویڈنس ہے. برطانیہ میں اس طرح کے ٹرائل ہوتے ہیں جہاں پہ پیسے کے لیے لوگ اپنی بیویوں کو یا ہسبینڈز کو مروا دیتے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, مافیا کے لوگ ہٹ اینڈ رن کرتے ہیں, لوگوں کو مرواتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہاں پہ ٹرائل ہوتے ہیں, لوگ پیسے دے کے قتل کرواتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو سزائے بھی ہوئی ہے, اور بڑا آسان ہے ٹرائل چلانا اور بڑا شفاف ٹرائل ہوتا ہے.
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی عدالت کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کیس فیصلے کی روشنی میں برطانیہ کے اندر کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن یا ٹرائل ہو سکتا ہے, یا ایک مقدمے کا ایک ہی جگہ ٹرائل ہوگا بھلے وہ پاکستان میں ہو یا برطانیہ؟
تین چیزیں ہیں. ایک, یہاں ٹرائل ہو سکتا ہے اگر ایز اے ریزلٹ آف دس انویسٹیگیشن ان کو یہ لگے کہ بادی النظر میں پرائما فسائی ہمیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, تو وہ تینوں کو بلا کے شروع ضرور کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن, چاہے ان کو چارج نہ کریں, چاہے ان کو ٹرائل نہ کریں, لیکن وہ شروع ضرور کر سکتے ہیں, نمبر ون. دوسرا, ٹرائل پاکستان میں ابھی وہ ایبسنٹ ہے, لیکن لیٹس سے وہ پاکستان سے مانگے کہ ہم نے ان کو یہاں ٹرائی کرنا ہے, یا انٹرپول سے مانگے یا ڈائریکٹ مانگے, اگر وہ ان دی ایونٹ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے اور پاکستان میں ان کا ٹرائل چلے, پاکستان میں ہو سکتا ہے. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا برطانیہ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ آدمی جو ہے یہاں پہ پریویسلی اسائلم پہ رہا ہے, کیا وہ اس کی پولیٹیکل شخصیت کو مد نظر رکھتے ہو کیا وہ پاکستان کے حوالے کریں گے ان کو؟ مجھے نہیں لگتا. میرا 20-25 سال کا جو تجربہ ہے اس کے مطابق اٹس فیئرلی سینگ کہ پاکستان کے اوپر جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کا ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے 20 سال سے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کریں گے جس میں یہ شبہ ہو کہ پاکستان میں ان کا فیئر ٹرائل نہیں ہوگا, یا ان کا جو کنفیشن ہے مثلا ٹرائل ہو ہی نہ, ان کو مار پیٹ کے ان سے ایویڈنس لے لیا جائے کہ وہ کہیں جی ہاں ہاں میں نے کیا. اور آخری, اس میں انٹرنیشنل انوالو ہے لا, بندے تین پکڑے گئے ہیں اور وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی میں نے مارا ہے, میں نے مارا ہے, اس میں اس ایویڈنس کو جب تک برطانیہ کی عدالت یہاں لا کے نہیں پرکھتی, تو کیونکہ وہی ایویڈنس کلوشل ہے, کیا پاکستان ان تین لوگوں کو بڑے مقدمے میں برطانیہ آ کے بیان دینے کی اجازت دے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ان کو وٹنس پروٹیکشن کے تحت برطانیہ حکومت کے حوالے کرے گا کہ وہ الطاف حسین صاحب کے خلاف آگے لندن کی عدالت میں بیان دے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ہیترو ایئرپورٹ سے گزرے کوئی پتہ نہیں, یہ تینوں لوگ یہاں پہ آگے اسائلم کلیم کر لیں, کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو پاکستان میں جو سزا ہوئی ہے وہ غلط ہے, مجھے تو انہوں نے پنکھے سے لٹکا کے بیان لیا تھا. تو یہ میرا خیال میں یہ انٹرنیشنل لا کے تحت بڑا گمبھیر مقدمہ ہے. دونوں پارٹیوں نے میرے خیال میں اس کے اوپر فیس سیونگ یہی ہے کہ ان لوگوں کو سزا دے کے, ڈاکٹر عمران فاروق کے مقدمے کو داخل دفتر کیا گیا ہے. باقی مجھے لگتا نہیں ہے کہ تین لوگوں کا مقدمہ برطانیہ میں چل پائے گا جب تک یہ تین جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایز لانگ ایز وہ تینوں وٹنس پروٹیکشن کے تحت برطانیہ کی عدالت میں یہاں پیش ہوں, میجسٹریٹ کے خلاف سامنے بیان دے اور ان ایویڈنس کو برطانوی تھریش ہولڈ کے تحت پرکھا جائے اور بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ریاست پروسیکیوشن استخاصہ تین لوگوں کے خلاف یہاں مقدمہ پروو کرے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کا جو ہے وہ آتھرائز کیا, انہوں نے سامان مہیا کیا, انہوں نے پیسے دیے, انہوں نے آرڈر دیے.
بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک صاحب, آپ نے میں جوائن کیا چیئر ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز ان مانچسٹر اور رائٹس کے لائرز بھی ہیں. تھینک یو سو مچ آپ ہمارے ساتھ تھے. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.